درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بر دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سارے محرم کے عنوان سے ازداری اہل بیت اطہار علیہ السلام کا آغاز ہے. اس پوری دنیا میں لوگ غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو منانا شروع کر رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو پچھلے سال آپ کے درمیان تھے, اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے. کتنے لوگوں کے اعزہ اقربا, کسی کی والدہ, کسی کے والد, کسی کے جاننے والے, پوری دنیا کے اندر ایسے لوگ ہوں گے. بالخص ان مرحومین کے لیے کہ جو اس ایک سال کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے, ان تمام مرحومین کے لیے جنہوں نے اس جگہ کے بنانے میں, یہاں پر غم سید الشہداء کی برپا کرنے میں کوششیں کی ہیں, اور تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. درود بيجي محمد وعلى محمد, درود بيجي محمد وعلى محمد. جیسے کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ 15 منٹ کی ایک اسپیچ انگلش میں ہوگی اور اس کے بعد اردو میں شروع کریں گے. پہلے میں 15 منٹ انگلش میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد پھر اردو میں انشاءاللہ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بيجي محمد وعلى محمد بره. First, I would like to thank Allah for this opportunity, and I would like to clearly mention that English is not my mother language. I'm not an expert of English, and the first time when they called me to deliver lecture or speech in English, I said it will be tough for those who will listen to that. But they said, okay, let's go, and here I am trying to say something. This is not my first experience though, but as usual I do deliver in Urdu and sometime in Persian. Very few of my lectures are in English, so I'm asking for you to have patience for listening this speech. And it is a schedule, daily schedule for 15 minutes. After today you may consult management and you say that, you may say that, okay, we don't need this thing, so we will take the full hour in Urdu, or we will continue if you had no complaint about it. What I would like to explain in 15 minutes on the very first day when I don't know you very well, I thought there are many topics can be discussed there, but usually when I start talking about anything, I go to the roots and to the fundamentals. What should be the orientation? What should be the view? Why we should go for Islam? Why we should go for Shia? This is a normal practice. Wherever we go, we talk about youths, and they say that, okay, there are very few youths in Madrasa. and okay, they have problems, they have their own, you see, issues to solve. Why should youth come to majalis, and why overall we should come to Islam? I think it's very important when you go to somewhere to buy something, you should know what you are going to buy. What are you looking for? So if you're not clear, what are you looking for? Where are you behind Islam? What Islam will give you? Then it can be a waste of time after spending too many years of your life, and you say that, okay, we spend that much time and we have nothing. So first, clear your orientation. What are you looking for when you are following Islam? Here, you have different options, and everyone has different opinion. Someone may go behind wealth, someone would like to have pleasures, someone would like to have fame, maybe power, different things and different objectives. If you go and ask people, why are you living? You will have tens of hundreds of opinions and that much objectives. But one thing is basic. Behind every one of these, what I mentioned here, wealth, power, fame, or pleasures, there is something behind. If that thing is missing, you will not enjoy the first thing. So you have wealth, but you have something missing. You will not enjoy your wealth. You have fame, but that thing is missing. That fame will be useless for you. And for everything, there is a condition. And what I could understand from Islam, this sentence means that, this is my understanding, maybe wrong, but after 25 years of being a student of Islam, I could understand this thing. But I could understand, the Holy Quran says, "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." This itminan, this peace of mind, I think this is the prime objective of Islam. Bring people to a position where they will have peace. You may say that if you are in your early youth, you may say that this peace of mind or itminan is not very much important for me. I'm behind wealth, I'm behind power, I want fame, or I want pleasures. What is the importance of this itminan? But I know a lot of people who are here, and most of them are in their later stages, they are not youth. They can easily understand that many of the issues which are very important before 50s get lesser important after 50s. And I don't know why it happens. Everyone like me, when we cross 40, we have a different image of the world, and we know that things have changed. What we were looking before 40 has entirely changed. So we cannot expect youth to go after 50 when they are in their early 20s. But they should understand, or they try to understand, what is the thing, which is the basic thing. And with every one of these issues, wealth and fame and power and pleasures, everything do need, end of the thing is itminan, pleasure, satisfaction. This satisfaction in Arabic, it is called falah, sa'ada. You need satisfaction. With everything you need satisfaction. So what I could understand, Islam want to give you a satisfaction, not only in this world, but the hereafter. And this is the whole system of Islam. How you can achieve satisfaction in your life? Sometimes you have everything, but you don't have satisfaction. And what Islam is going to give you, you may not have anything, but you will have satisfaction. Depth of the satisfaction. Depth of satisfaction. Sometimes you are satisfied, but you are not satisfied up to the root of your life. You are satisfied, apparently satisfied. For example, you had a very good dinner. You are satisfied with this dinner, but you may suppose that this guy has an illness which is going to kill him. So what the dinner will do for him? A satisfaction, but a temporary satisfaction, not at the depth of his life. What Islam want to give you is satisfaction up to the end of your life, the depth of your life. And this satisfaction can be achieved through a single word: be obedient to Allah. Just this thing and nothing else. What I could understand, we sometimes talk about economic system of Islam, political system of Islam, social system of Islam, history, philosophy, logic, tafsir, hadith. We talk about too many things. But what I could understand, the important thing in Islam, the most important thing is this issue of being satisfied with your life. This is the important thing. And this satisfaction is amazing. Someone may be dying because of his injuries, but he is very well satisfied. Someone may be at the center of his poverty, his poor life, and all the hardships are on his face, but he will be satisfied. Just like Abu Dharr. He was dying in the desert of Rabada. He was hungry at that time, maybe hungry, as the history reported. He was alone at that time. No one was beside him except might be his daughter or his wife. But he was very much satisfied, very well satisfied. And that satisfaction you can see in the face of Hazrat Maysam ibn Ammar. He was punished, he was tortured up to the death, but he was satisfied. This is what Islam wants to give you. Satisfaction at any stage of your life. Now, how can you achieve this satisfaction? Can you get this satisfaction with prayers, with fasting, with azadari? What should be the main source and how you can do this? Lot of people are praying, but they are not getting satisfaction. Lot of people are doing many things, building mosques, doing charities, but okay, far from satisfaction. So what is the cause and what are the roots? Inshallah we will discuss this in the later days, and I would like to end it here and go for Urdu because I have only 27 minutes left. They told me that at 9:30 I should end, and a 15 minute will be for someone else to say something. So I have a very short period of time. I will end the English lecture here. Recite a durood on Muhammad wa Ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجیں محمد و آل محمد پر ایک بار پھر خدا نے متعال کی انتہائی شکر کے ساتھ اس نے ہمیں اور آپ کو حضداری امام حسین کی توفیق نصیب کی. پوری دنیا کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. گزشتہ 30-40 سال کے اندر سید الشہدا کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا. جو کچھ 40-50 سال پہلے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اب انجام پا رہا ہے. اگر آج سے 10 دن کے بعد میں اور آپ عاشور کی رات میں پہنچیں گے تو میرا نہیں خیال دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا ہوگا جہاں سے یا حسین کی آوازیں نہیں آ رہی ہوں. آج سے 10 سال پہلے میں اور آپ کربلا میں ہوتے تو شاید عاشور کی رات میں وہاں پہ سناٹا ہوتا. لیکن یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جب عاشور آئے گی 10 لاکھوں لوگ حسین کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے, وہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, سید الشہدا کے غم میں رو رہے ہوں گے. بحمداللہ رب العالمین خدا نے اربوں انسانوں میں سے مجھے اور آپ کو توفیق دی ہے کہ میں اور آپ سید الشہدا کا نام لیں, ان کی جد ماجدہ کو, ان کی والدہ کو پرسہ پیش کریں, ان کے نانا کو پرسہ پیش کریں. خدا نے مثال کی دی ہوئی سعادت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کیونکہ آج پہلا دن ہے اور ہم نے اپنی انداز میں یوں سوچا ہوا ہے کہ جہاں کہیں پہلے دن پہنچے وہاں چند پوائنٹس پہلے سے ذکر کر دیں. ان پوائنٹس کو بتانے سے بہت سہولت ہو جاتی ہے، باقی دن گزارنا آسان ہو جاتا ہے، لوگوں کے سامنے کلیئر ہو جاتا ہے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے، ایکسپیکٹیشنز بھی تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہیں پھر، اور نتیجے بھی زیادہ اچھے حاصل ہوتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا وہ بتا دوں گا ابھی، اور جو نہیں کرنا چاہوں گا اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ بتا دوں گا کہ یہ نہیں ہوگا، تاکہ آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا، میرے لیے بھی آسان ہوگا. ہم نے تقریباً 10-15 سال پہلے مجالس پڑھنا شروع کی، جیسے کہ میں نے کہا ابھی 25 سال ہو گئے مجھے دینی طالب علم بنے ہوئے. میرا نام علی مرتضیٰ زیدی ہے، بہت سارے لوگوں کو ظاہر نہیں معلوم ہوگا، اور ممباسا میں پہلی دفعہ آیا ہوں. اس سے پہلے ایک دفعہ افریقہ آنے کا موقع ملا تھا، زائر میں اشرائے مجلس پڑھا تھا، نیروبی میں بھی چند دن گزارے تھے اور سوڈان میں، یوگینڈا میں، لیکن یہاں آنے کا موقع نہیں ملا، یہاں پہلی دفعہ آئے. جہاں کہیں پہلی دفعہ جاتے ہیں، یہ جو ہم نے 10-15 سال مجالس پڑھنی ہے، اس میں ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ پہلے دن کچھ پوائنٹس بتائیں گے، اس کے بعد پھر اصلی تقریر کو شروع کریں گے. پہلے میں کوشش کر کے وہ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے بعد تھوڑا سا موضوع سے رابطہ لیتے ہوئے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب ہم نے مجالس پڑھنا شروع کی تو اس سے پہلے ظاہر ہے پوری زندگی مجلسیں سنی تھیں، بچپن سے مجلس سنتے آ رہے تھے، اس پر فخر کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. لیکن جب بھی مجلسیں سننے جاتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا گھر واپس آتے تھے اور والدہ پوچھتے تھے کہ مجلس کیسی ہوئی، میری والدہ پوچھتے تھے مجلس کیسی ہوئی، تو ہم لوگ کہتے تھے مجلس بہت اچھی تھی، بہت لوگ تھے وہاں پر، بہت اچھی مجلس ہوئی. پوچھتی تھی کیا ہوا وہاں پر، تو ہم بتاتے تھے مثلا لوگوں نے تعریفیں کی، لوگوں نے یہ کیا، لوگوں نے وہ کیا. کبھی کبھی وہ پوچھتی تھی کہ مولانا صاحب نے کیا بتایا تھا، تو ہم لوگ کہتے تھے کہ مجلس اچھی تھی، یہ نہیں پتا کیا بتایا تھا، یہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ اچھا، یہ پھر میرے ساتھ بعد میں بھی ایسا ہوا ہے، میں تو بچہ تھا ظاہر ہے اس وقت میں، پھر بعد میں بڑوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. ایک دفعہ میں لاہور میں تقریر کر رہا تھا، ایک بہت بڑا ٹینٹ لگا ہوا تھا، وہاں پہ ہزاروں لوگ آئے ہوئے تھے، اس میں میں نے تقریر کی. تقریباً ایک گھنٹے تقریر کرنے کے بعد شام کو ہم لوگ جمع ہوئے، ایک گروپ ڈسکشن ٹائپ کا تھا، وہاں پہ کافی پڑھے لکھے لوگ بھی تھے. تو ان میں سے ایک انتہائی پڑھے لکھے آدمی نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب، آپ کی میں نے صبح کی تقریر سنی ہے، جیسا کہ سب لوگوں نے آپ سے کہا ہے، آپ کی تقریر بہت اچھی تھی، مجھے بہت مزہ آیا، لیکن ایک بات بتاؤں گا، مجھے سمجھ کچھ نہیں آیا. تو میں نے دو پوائنٹس احساس کیے جو ہمیشہ ہماری مجالس میں ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات مجلس بہت اچھی ہوتی ہے، سمجھ میں کسی کو کچھ نہیں آتا ہے، یہ بہت غلط ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ مجلس بہت اچھی ہوتی ہے، عمل کرنے کی کوئی بات اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی کہے کہ یہاں سے باہر جا کر اس کے اوپر عمل کرو، اس کے پاس عمل کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. تو میں نے پہلا پوائنٹ اپنے لیے یہ بتایا کہ میں مجلس پڑھوں گا، وہ نہیں پڑھوں گا جس کے اندر صرف نظر کی باتیں ہوں، اوپینین ہو، تھیوریٹیکل ڈسکشن ہو، عمل کے لیے کچھ نہ ہو. جو کچھ بھی پڑھوں گا وہ ایسی پڑھنے کی کوشش کروں گا جس کے اندر عمل کی چیزیں ہوں. یعنی آپ یہاں سے باہر نکلے، آپ کو یہ پتا چل جائے کہ مجھے اب اس مجلس پر عمل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. تو مجھے اس سے احساس ہوا کہ اس سے ہمارے لیے بہت امپروومنٹ آئے گی. اور وہ جو اس مشکل ہمارے سامنے تھی کہ کوئی پوچھتا تھا کیا بولا، تو یہ کسی کو پتا نہیں ہوتا کیا بولا، اس سے ہمیں نجات مل جائے گی. یہ پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے بہت چینج دیکھا ہے گزشتہ 25-30 سالوں کو. جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو بہت چینج آیا ہے. چینج اس طرح سے آیا ہے کہ بہت پہلے آپ کے اور ہمارے یہاں جو لوگ پڑھا کرتے تھے، وہ کچھ اور طرح سے پڑھا کرتے تھے. پھر ایک دور آیا، کچھ اور طرح سے لوگوں نے پڑھنا شروع کیا ہے. پھر کچھ اور تبدیلی آنا شروع ہوئی. 30-40 سال میں اگر کوئی عزاداری کو دیکھے تو یہ تبدیلیاں 2-3 دفعہ آئی ہیں. میں نے اس کے اوپر غور کیا کہ کیا تبدیلیاں آئی ہیں، تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے خطابت پر اتنا زور نہیں دیتے تھے. پہلے کا مطلب 40 سال پہلے، 50 سال پہلے خطابت پہ اتنا زور نہیں تھا، اس وقت علماء پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ہمیں خطابت اچھی لگنے لگی، ہم نے کہا خطابت چاہیے، تو پھر کچھ عرصے تک ایسا ہوا کہ علم، تقویٰ اور خطابت ساتھ ساتھ چلتی تھی، خطابت بھی ہوتی تھی، علم بھی ہوتا تھا، تقویٰ بھی ہوتا تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد ایک ٹکراؤ ہوا کہ اب اگر کوئی ایسا پڑھے جس کے اندر خطابت ہو علم نہ ہو تو کیا کریں گے؟ خطابت ہے علم نہیں ہے. ہم لوگوں کو خطابت اچھی لگتی تھی تو ہم نے کہا کہ خطابت ہونی چاہیے، علم نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو ہم نے علم کو پیچھے ڈال دیا، خطابت کو آگے بڑھا دیا. پھر کچھ عرصے تک یہی چلتا رہا، خطابت اور آگے چلی گئی، بہت آگے چلی گئی، علم بہت پیچھے رہ گیا. اس کے نتیجے میں ایک عجیب پرابلم آئی ہمارے سامنے. پرابلم یہ آئی کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے چلے جانے لگے، ان کو کچھ ملتا ہی نہیں تھا مجلس کے اندر. وہ آتے تھے، خطابت میں ان کو مزہ نہیں آتا تھا اور دینے والا خطابت دیتا تھا صرف. اچھا، جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں ان کو خطابت میں بہت مزہ آتا ہے، تو وہ خطابت لے کر خوش ہو جاتے تھے، اور بچے خطابت سن سن کے تھک جاتے تھے، ان کو علم تقویٰ نہیں ملتا تھا. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ میں خطابت نہیں کروں گا. میں نے اپنی زندگی کے لیے اصول بنایا کہ ہم خطابت نہیں کریں گے، اس پہ زور بھی نہیں دیں گے. جو اہل بیت اطہار کی تعلیمات ہیں اس میں سے چند پوائنٹس کا انتخاب کریں گے، ان پوائنٹس کو سادہ زبان میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے. اس سے کوشش یہ کریں گے کہ ہم بھی اہل بیت کی طرف چند قدم بڑھ جائیں، اور وہ جو ہمارے سننے والے ہیں وہ بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف چند قدم اور بڑھ جائیں. انشاءاللہ اس عشرے کے اندر بھی یہی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب ایک پوائنٹ اور بتاؤں اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھے. ایک پوائنٹ اور یہ ہے کہ پھر میں کہوں گا میں نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے، بچپن سے مجلسیں سن رہا ہوں، ہمیشہ سنتا آ رہا ہوں، ابھی بھی سنتا ہوں جب کبھی موقع ملتا ہے. میں بہت زیادہ یہ دیکھتا تھا کہ جو مجلس سنا رہے ہوتے تھے، مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کسی اور قوم کو کچھ سنانے کی کوشش کرتے ہیں، مثلا ثابت کرتے ہیں کہ فلاں قوم غلط کر رہی ہے، فلانی نے یہ کام غلط کیا تھا. یا مثلا جس کو میں کبھی کبھی مذاق میں کہتا ہوں کہ دوسری قوم کو جہنم میں جاتا ہوا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گا. میں نے ایک بات احساس کی کہ ہم دوسری قوم کو سنانے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں اور وہ یہاں پہ ہیں ہی نہیں، اور جو لوگ یہاں پر ہیں ان کے کام کی ہم کوئی بات نہیں کر رہے. تو جو ہے اس کو سنا نہیں رہے، اور جو نہیں ہے اس کو بہت کچھ سنا رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ نہ اس کو فائدہ ہوا ہے چونکہ وہ تو آتا ہی نہیں یہاں پہ، اور نہ اس کو فائدہ ہوا ہے چونکہ اس کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. میں نے دیکھا یہ بہت نقصان کا کام کیا، اس کو سنا دیا جو نہیں ہے، اور جو سن رہا تھا اس کو کچھ ملا نہیں. تو پھر میں نے ایک اور اصول بنایا، میں نے کہا بھائی میں دوسری قوموں کو کچھ نہیں سناؤں گا، جو کچھ بھی سنائیں گے انہی لوگوں کو سنائیں گے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ وقت کا صحیح ایک رزلٹ نکلے گا. ابھی اگر میں ان لوگوں کو سناؤں جو یہاں پہ نہیں ہے تو مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ انہوں نے کچھ تبدیل نہیں ہونا ہے چونکہ انہوں نے سننا ہی نہیں ہے، اور جو آپ سن رہے ہوں گے آپ کو کچھ ملے گا نہیں چونکہ میں نے آپ کو سنایا نہیں ہے. تو اس بات کو ہم نے بند کر دیا، ہم نے کہا ہم صرف اپنے دوستوں کو سنائیں گے. یہ چند پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اب ایک گفتگو آپ کی خدمت میں تھوڑی سی عرض کروں گا اور انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میرے جیسے آدمی کے سامنے جو اسلام کے بارے میں کہتا ہے کہ تبلیغ کر رہا ہے، ایک مشکل پیش آتی ہے. وہ یہ ہے کہ جو لوگ سننے والے ہیں ان میں سے بعض لوگ میری عمر سے زیادہ وقت سے سن رہے ہیں. میری عمر ممکن ہے مثلا اگر 43 سال ہے اس وقت، تو آپ میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو 40 سال سے زیادہ سے مجلسیں سن رہے ہیں. میں ایک بات سوچتا ہوں کہ اس مثال کو بھی عرض کرتا چلوں، تعلق چونکہ میرا کراچی سے ہے تو بعض مثالیں میں آپ کو کراچی سے دوں گا، کیونکہ ظاہر ہے انسان جہاں سے رہ رہا ہوتا ہے وہاں سے سیکھ بھی رہا ہوتا ہے. تو میں نے کراچی میں ایک بات سیکھی، وہ یہ تھی کہ ایک دفعہ ایک دوست کے ساتھ بیٹھ کے یہ سوچا کراچی میں مجلسیں کتنی ہوتی ہیں ایک سال کے اندر، ایک سال میں کتنی مجلس ہوتی ہیں. تو ابھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کراچی کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ تقریباً 1,20,00,000 ہے. لوگ کہتے ہیں 1,20,00,000 آبادی ہے کراچی کی، یعنی اگر ملینز میں کہیں تو تقریباً 12 ملین پاپولیشن ہے کراچی کی. اس 12 ملین پاپولیشن کے اندر 15 سے 20% شیعہ ہے، اہل بیت کے ماننے والے شیعہ. اگر 20% بھی شیعہ ہو تو 20,00,000 سے اوپر آبادی ہے، 20,00,000 سے اوپر، 2 ملین سے زیادہ آبادی شیعہ ہے کراچی کے اندر، بہت آبادی بنتی ہے. اچھا یہ سب لوگ اگر فیملیز میں تقسیم کر دیں اور ہر ایک فیملی کو 5 آدمی دے دیں تو 4,00,000 فیملیز بنتی ہیں، 4,00,000 فیملیز ہیں. اگر ہر فیملی ایک سال میں ایک مجلس کرواتی ہو تو سمجھ لیں کہ 4,00,000 مجلسیں تو ہونی ہیں. اچھا ہر فیملی ایک مجلس کروا لیتی ہے، کم از کم ایک تو کرواتی ہے، کبھی کسی کے مرنے پر، کبھی کسی کے چہلوں پر، کبھی امام کے نام پر کوئی سالانہ ایک مجلس. تو میں نے اندازہ لگایا، بعد میں جو عشرے ہوتے ہیں مجالس کے، زخانوں کے اندر ہوتے ہیں، امام بارگاہوں کے اندر ہوتے ہیں، بعض دوسری جگہوں پہ روڈز وغیرہ پہ ہوتے ہیں، ان سب کو بھی کاؤنٹ کروں اور کم کروں کم کروں کم کروں تب بھی سوچتا ہوں 3 سے 4,00,000 مجلس سے کم نہیں ہوتی. صرف کراچی کے اندر 3 سے 4,00,000 مجلسیں ہر سال ہو رہی ہیں. پھر میں نے ایک بات سوچی، 4,00,000 مجلس اگر ہر سال ہو رہی ہے، ایک مجلس کو کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 گھنٹہ تو لگا ہی لو، چونکہ آپ لوگ ہو جو 1 گھنٹے میں پابندی کرتے ہیں. بعض اوقات کراچی میں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب 1 گھنٹے سے پہلے نیچے نہیں آئیے گا، آپ جائیں اوپر، اب کچھ بھی ہو 1 گھنٹے سے پہلے نیچے نہیں آئیے گا. تو خیر ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں، کہتے ہیں بندے خدا ظلم نہ کرو سننے والوں پر، بعد میں بھی آنا ہے ان بیچاروں نے. تو خیر یہ اچھا ہے کہ آپ لوگ 1 گھنٹے یہ قید لگاتے ہیں، تو ٹھیک ہے. 4,00,000 گھنٹے اہل بیت کا پیغام ذکر ہوتا ہے صرف کراچی کے اندر، 4,00,000 گھنٹے ہر سال. ابھی اس قوم کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی پرہیزگاری کہاں ہونی چاہیے، علوم اہل بیت میں اس کی مہارت کہاں ہونی چاہیے، اس کو تو آسمان پہ پہنچ جانا چاہیے تھا. 4,00,000 گھنٹے ہر سال، 10 سال کے لگاؤ 4 ملین گھنٹے بن رہے ہیں، لیکن کہاں ہیں؟ کہیں بھی نہیں. ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے 4,00,000 گھنٹے تبلیغ کر لی اور پھر بھی کچھ نہیں ہوا. ابھی مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں چینل کھولو، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کھول لو. آپ چینل کھولنے کے بعد کیا کرو گے؟ وہ جو مائک پہ کہہ رہے تھے پھر ٹی وی کے مائک پہ بولو گے؟ وہ جو مجلس کے مائک پر 4,00,000 گھنٹے بول رہے ہو، اس کا اثر ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو ٹی وی کے مائک پہ بھی نہیں ہوگا. یہاں تو ایک ممبر بھی ہے، وہاں ممبر بھی نہیں ہوتا ہے، یہاں تو زیادہ اثر کا چانس ہے. اگر یہاں نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہاں پہ بھی نہیں ہوگا. تو پہلے سوچ لو کہ کیا کرنا ہے. تو پھر میرے ذہن نے اس بات کو بہت سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں. مثلا میں اس سے شروع کرتا ہوں جس سے ہم لوگوں کا تعلق ہوتا ہے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے، یہ اصول مجھے سمجھ میں آیا ہے، اگر کسی کے اندر اسلام 50% ہو، 51% نہیں دے سکتا. جتنا کسی کے اندر دین ہوتا ہے اس سے زیادہ دین نہیں دے سکتا. اندر کم ہوگا باہر نہیں دے سکتا. اگر میرے اور آپ کے اندر دین کم ہوا، ہم دوسروں کو دین نہیں دے سکتے. یہ پہلی مشکل ہے. دوسری مشکل یہ ہے کہ جو یہاں پر آتے ہیں اور یہاں سے باہر جاتے ہیں، ان کی میموری صرف 20 منٹ کی ہوتی ہے، صرف 20 منٹ کی. یعنی آپ یہاں پر آئے، آپ نے سنا، 20 منٹ گزریں گے 80% بھول جائیں گے، صرف 20% باقی رہے گا. وہ بھی اگر میں بہت لکی ہوا، وہ بھی یہ کہ میں نے بہت اچھا بولا، تو 20% باقی رہے گا، 80% 20 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا. یہ ایک دوسری مشکل. تیسری مشکل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو یہاں پر آتے ہیں وہ کچھ سیکھنے کے لیے نہیں آتے. کبھی اس لیے آتے ہیں کہ ہر سال آتے ہیں، کبھی اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے جنت میں پہنچنے کے لیے، زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں آتے.
زندگی کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سمت اور بڑھانے کے لیے نہیں آتے، کہتے ہیں ہم وہیں کھڑے رہیں گے جہاں تھے، ثواب لیتے رہیں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے، اس مشکل سے بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کچھ چیزیں میں اور آپ بدل نہیں سکتے، لیکن کچھ چیزیں بدل سکتے ہیں. کیا بدل سکتے ہیں؟ ایک چیز میں بدل سکتا ہوں، ایک چیز آپ بدل سکتے ہیں. جو میں بدل سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں جو کچھ آپ سے کہوں پہلے خود عمل کر لوں تو اثر بڑھ جائے گا. جو کچھ آپ سے کہوں پہلے خود عمل کر لوں اس سے اثر بڑھے گا. دوسرا کام میں یہ کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کچھ سیکھنے کے لیے آئیے، کچھ اس طرح آئیں کہ آپ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں. یہ سوچ کر آئیں کہ 10 دن میں کچھ لے کر جانا ہے، سید الشہداء سے کچھ مانگنا ہے. اس گریے کے صدقے میں جو سید الشہداء کے حضور کریں گے، ان کی والدہ ماجدہ سے کچھ لے کر جائیں گے. جو کچھ آپ لے کر جائیں گے وہ آپ کا اصلی سرمایہ ہے. تو چاہے میں نہ دے سکوں، آپ ان کی والدہ سے مانگیں گے، آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. اور ایک بات بس اس میں اور کہتا چلوں، خدا کا واسطہ، باقی دنوں میں اہل بیت سے بھر کے دنیا مانگ لیجئے گا، اس 10-12 دن میں دنیا مت مانگیے گا. یہ غم کے دن ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے سید الشہداء کا جنازہ کربلا کے میدان میں ہے، کوئی آدمی سید سجاد امام کے پاس پہنچ کر کہے مولا میری دکان میں آگ لگ گئی ہے، اب دعا کریں بجھ جائے. ابھی جنازہ پڑا ہوا ہے، ابھی اس وقت دنیا مانگ رہے ہو. اس 10 دن میں دنیا مت مانگے، 10-12 دن. کیا مانگے؟ توفیق مانگے دین کی خدمت کی، توفیق مانگے دین پر عمل کرنے کی، توفیق مانگے میں اور آپ اور ان کی طرف بڑھ سکیں، ان کے علوم میں سے کچھ ملے، ان کے کردار میں سے کچھ ملے، تقویٰ میں سے کچھ ملے. انشاءاللہ مجھے اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ اس 10-12 دن دنیا نہ مانگی جائے، اس 10-12 دن ان سے توفیق مانگی جائے. اور ایک جملہ معمولا عرض کیا کرتا ہوں اپنے لیے، غلامی مانگے کہ مولا ہمیں اپنا غلام بنا لیں، ہم دوسروں کے سامنے سر نہ جھکائیں، ہم دوسروں کے پیچھے نہ چلیں، آپ کے پیچھے چلیں. بس غلامی مانگے. جو جوان ہیں ان سے بھی عرض کروں گا کہ دیکھو برادر، زندگی گزارنے کے بعد کچھ چیزیں سیکھتا ہے انسان، آپ زندگی گزارنے سے پہلے سیکھنے کی کوشش کرو. 60 سال گزرنے کے بعد کہتا ہے اہل بیت سے مولا مجھے اپنا غلام بنا لیں، اب جسم کی طاقت ختم ہو گئی ہے، تم کیا غلامی کرو گے؟ کم عمری میں امام سے کہو مولا مجھے اپنا نوکر بنائیں، تاکہ پھر وہ ہم سے کام لیں گے جب ہمارے جسم میں طاقت ہوگی، ہماری روح کے اندر طاقت ہوگی. اور وقت کا امام منتظر ہے، غلام ڈھونڈ رہا ہے، کون میرے دین کی خدمت کرے گا؟ امام فرماتے ہیں پردہ غیبت میں سے، کون میرے جد امجد کی خدمت کرے گا؟ یہ موقع ہے غلامی مانگنے کا. یہ 10-12 دن ان کے حضور التجا کریں گے، اور اس التجا کا بہترین وسیلہ آپ کے وہ مصائب ہیں جن پر آپ گریہ کریں گے. آپ کا گریہ بہت قیمتی ہے، یقین فرمائیے. کچھ نعمتیں خدا نے ایسی دی ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، جیسے ہوا میں سانس لیتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ سانس لینا نعمت ہے. کسی کے پھیپڑوں میں ہوا نہ جائے لنگز میں، تب اس کو پتا چلتا ہے سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے. یہ کہ خدا نے مجھے اور آپ کو گریہ دیا ہے، ہمیں نہیں معلوم یہ آنکھوں سے آنسو نکلنا کتنی بڑی نعمت ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا صاحب کوئی حل بتاؤ میرے لیے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں کتنے ہی مصائب سنتا ہوں، میرے آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا. میں نے کہا برادر تم مریض ہو، کیونکہ اللہ نے مومن کے دل کو ایسا بنایا ہے اس میں سید الشہداء کے لیے آنسو نکلتے ہیں. خدا نے مومن کے دل کو ایسا بنایا، اس میں سید الشہداء کے لیے بہت غم ہے. کچھ چیزیں میں نے اس کو بتائیں، کوشش کی بندہ، خدا نے مشکل حل ہو گئی ہے، لیکن یہ خدا نے متعلق دی ہوئی توفیق ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا انسان اپنی زندگی سے نکل آئے، تھوڑا سا سوچنے لگے، آپ جہاں کہیں بیٹھے ہیں، ابھی میں خود سوچتا ہوں، مجھے یقین نہیں آتا، مثلا میں افریقہ میں ممباسا میں ہوں، کچھ دن پہلے کل تک کراچی میں تھا مثلا، لیکن جہاں کہیں بھی ہیں تھوڑا سا سوچیں، مدینہ کو سوچیں، سید الشہداء کے گھر کو سوچیں، اس گھر کی کیفیت کو سوچیں، جہاں کہیں بھی ہیں اپنے دل کو سید الشہداء کے دل سے نزدیک کریں، امام حسین کے دل سے نزدیک کریں۔ سوچیں امام حسین کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت، مدینہ کے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ ابھی میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، فرض کریں خدا توفیق دے کسی دفعہ پہلی محرم کی شب کو مدینہ میں ہوں، بی بی سیدہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوں، کیا سوچیں گے؟ سید الشہداء کے گھر کے سامنے کھڑے ہوں تو کیا سوچیں گے اس وقت؟ روایات کے اندر لکھا ہے جب سید الشہداء نے الوداع کا ارادہ کیا مدینے والے بہت روئے، کہتے ہیں دو موقع پر مدینے والے اس سے پہلے بہت روئے تھے، ایک رسول خدا کے جنازے پہ روئے تھے، ایک سید الشہداء کے جانے پہ روئے تھے۔ رسول خدا کے جنازے پہ لوگ روئے تھے اور پھر سید الشہداء کے جانے پہ روئے تھے، کیوں روتے؟ لوگ کیوں رو رہے تھے؟ وہ بار بار ایک بات سوچ رہے تھے، کل اگر کسی کو امام حسین کی آواز سننی ہوتی تھی وہ رسول کے گھر کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اندر سے آواز آتی تھی وعلیکم السلام، اب یہ آواز نہیں آئے گی۔ سب کو پتا تھا علی اکبر کا چہرہ رسول خدا کا چہرہ ہے، لوگ سید الشہداء کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ کبھی تو علی اکبر یہاں سے گزریں گے، رسول خدا کا چہرہ دیکھنے کو نصیب ہو جائے گا، لوگوں کو پتا تھا علی اکبر جا رہے ہیں، اب واپسی امکان نہیں ہے، لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں رسول خدا کے گھر سے، سید الشہداء کے گھر سے، اب یہ گھر خالی ہونے والا ہے۔ سید الشہداء نے جب مدینے سے جانے کا ارادہ کیا کچھ زیارتیں پڑھی ہیں، کچھ الوداع کہے ہیں، گویا سید الشہداء اس جانے کی رات میں دو دفعہ رسول خدا کے روضے پر گئے، اپنے نانا سے الوداع کہنے کے لیے گئے، ایک دفعہ اپنے نانا کے روضے پر گئے اور خدا سے خطاب کیا، کہا اے اللہ یہ تیرے رسول کا روزہ ہے اور میں تیرے رسول کا نواسا ہوں۔ توجہ کیا آپ نے، ایک دفعہ خطاب خدا سے کیا اور خدا کو واسطہ دیا رسول کا، کہا اے خدایا یہ تیرے رسول کا روزہ ہے میں تیرے رسول کا نواسا ہوں۔ ایک دفعہ رسول خدا کے روزے پر گئے، خود رسول خدا کو خطاب کیا، کہا اے اللہ کے رسول میں فاطمہ کا بیٹا آیا ہوں۔ آپ نے دیکھا جب اللہ کو واسطہ دیا تو رسول کا واسطہ دیا، لیکن جب رسول سے گفتگو کی تو سیدہ کا تذکرہ کیا، کہا یا رسول اللہ انا حسین ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، ان کا جگر کا ٹکڑا ہوں، آپ کی قوم نے مجھے بہت ستایا ہے۔ سید الشہداء نے الوداع کیا، نانا سے الوداع کیا، سید الشہداء اس کے بعد اپنی والدہ کے روضے کی طرف گئے۔ مختلف روایات ہیں، مختلف طریقے سے علماء بیان کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سید الشہداء رسول خدا کے روضے کی طرف جا رہے تھے تو پاؤں مضبوطی سے اٹھا رہے تھے، ایک ایک پاؤں اٹھاتے ہوئے جا رہے تھے، جب اپنے بھائی کے روضے کی طرف گئے تو تھوڑا سا تیزی سے گئے، جیسے جذبات بہت زیادہ تھے، لیکن جب اپنے ماں کے روضے کی طرف گئے تو بہت تیزی سے گئے۔ لوگوں نے پوچھا ہے کہ رسول خدا کے روضے پہ آہستہ گئے، بھائی کے روضے پہ تیز گئے، ماں کے روضے پر بہت تیز گئے، یہ کیوں کیا؟ تو لوگوں نے جواب دیا ہے، کہا دیکھا نہیں جب بچہ اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے تو بہت تیزی سے جاتا ہے۔ رسول خدا گویا اپنے ماں کی گود میں جانے کی طرف جا رہے تھے تو بہت تیزی سے بڑھے اپنی ماں کی گود کی طرف۔
لیکن اگر اس تاریخ کو دیکھیں جب سید الشہداء الوداع کر رہے تھے تو یہ سید الشہداء کا پہلا الوداع نہیں تھا جو اپنی ماں سے کر رہے تھے. اس سے پہلے بھی ایک وقت آیا تھا جب سید الشہداء نے اپنی ماں سے الوداع کیا تھا. اگر آپ اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے اس طرف لے کر جائیں, اس دن کی طرف لے کر جائیں جب امیر المومنین کو خبر دی تھی اہلی فاطمہ دنیا سے چلی گئی ہے. امیر المومنین گھر تک پہنچے تھے, سید الشہداء کو بلایا, جب کفن کے لیے تیار ہو گیا تو سید الشہداء کو بلایا اور سید الشہداء سے کہا, امام حسن مصطفیٰ سے کہا, کہا اے بچوں اپنی ماں سے الوداع کر لو. امام حسن مصطفیٰ اپنی ماں کے پاس آئے, الوداع کیا اور پیچھے ہٹ گئے. سید الشہداء اپنی ماں کے پاس آئے اور کہا میں حسین ہوں, اپنی ماں سے الوداع نہیں کروں گا, پہلے میری ماں مجھ سے الوداع کرے گی. ام سلمہ نے گویا کہا اے فرزند آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی, گویا حسین کہہ رہے میں حسین ہوں, اپنی ماں کو جانتا ہوں, میری ماں میرے بغیر نہیں جا سکتی ہے, وہ مجھ سے الوداع کرے گی. ایک موقع آیا, سیدہ کے قبر سے ہاتھ برآمد ہوا, امام حسین کو اپنی گود میں لے لیا, ایک ندائے غیبی آئی, اے علی بچے کو واپس سے ہٹا دو یا آسمان ٹوٹ جائے گا. آج سید الشہداء ایک بار پھر الوداع کرنے آئے ہیں, اپنی ماں سے الوداع کر رہے ہیں. وہ شاید الوداع کرے لیکن ماں نے الوداع نہیں کیا. بس ایک روایت اور پڑھ لوں, شب عاشور آئی, سید الشہداء ایک تنہائی کی طرف گئے, ایک صحابی نافع بن حلال ساتھ ہیں. ایک موقع پر نافع سے کہا اے نافع یہ رات کی تاریکی کربلا کا وقت ہے. نافع نے امام سے کہا اے امام یہ تاریکی تو ہے لیکن مجھے یہاں کسی مخدرہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی بی بی کربلا کے میدان میں رو رہی ہے. سید الشہداء نے فرمایا ارے تو نے نہیں پہچانا, یہ میری ماں فاطمہ ہے, کربلا کا میدان میری آمد کے لیے تیار کر دیا.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما, ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار دنیا کے ہر گوشے میں عزتداران حسین جمع ہو رہے ہیں, دشمن بھی سازشیں کر رہے ہیں. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام عزتداروں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانصاروں میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.